الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، گزشتہ نشستوں میں آپ حضرات مضمون سماعت فرما رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی خصوصیات، اور آپ کی ہر خصوصیت امت کے لیے سنت ہوتی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زندگی کا ایک ایک نقل و حرکت، ایک ایک قول اور فعل امت کے لیے مشعل راہ ہے اور کامیابی کی منزل ہے. کہ جو طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے سامنے آئے، اس کو اپنانے والا کامیابیاں حاصل کرتا ہے. زندگی میں بے شمار سنتیں ایسی ہیں کہ جن کی طرف ہمارا ذہن بھی نہیں جاتا، کبھی ہم نے ان کو سنت ہونے کی نظر سے بھی نہیں دیکھا. تو انہی سنتوں میں سے ایک سنت عفو درگزر کی بھی گزری، کے معاف کر دینا، دوسرے سے معافی مانگ لینا، اور گزشتہ مضمون میں آپ حضرات نے وعدہ نبھانا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے. اور جب بات کر لی جائے، زبان دے دی جائے، وعدہ کر لیا جائے، تو پھر اس کو اس قدر اہمیت اور عظمت کے ساتھ نبھانے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے. کہ گزشتہ مضمون میں آپ حضرات نے مختلف باتیں سماعت فرمائی کہ میدان جنگ میں بھی اور حالت جنگ میں بھی دشمنوں کے سامنے بھی آپ نے وعدے کو ایسے پیارے انداز سے نبھایا کہ تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ملتی. وعدہ انسان اسی چیز کا کرے کہ جس کو نبھا سکتا ہو. جس چیز کو انسان نبھا نہیں سکتا تو اول اس کے اوپر پھر وعدہ بھی نہ کرے. عمومی طور پر وعدہ خلافی دو طرح سے ہوا کرتی ہے. ایک تو یہ کہ جو وعدہ کیا تھا، وعدہ کرتے وقت انسان کا ارادہ پکا تھا کہ میں اس بات کو نبھاؤں گا، لیکن وعدہ نبھاتے وقت یا وعدہ پورا کرنے کے وقت کوئی عذر پیش آ گیا، کوئی مجبوری ہو گئی جس کی وجہ سے اس وعدے کو نہیں نبھا سکا، تو شرعی لحاظ سے تو اس قسم کے وعدہ خلافی پر مواخذہ نہیں، گناہ نہیں. اور دوسری قسم کی وعدہ خلافی یہ وہ ہے کہ جس کے اندر انسان وعدہ کرتے وقت ہی دل کے اندر اس کے یہ ہے کہ میں یہ کام پورا نہیں کروں گا، تو یہ بہت خطرناک گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے اور اعلیٰ درجے کا نفاق ہے. کہ انسان سامنے والے کو دھوکہ دے رہا ہے، باقاعدہ زبان دے رہا ہے، بات پکی کر رہا ہے، ظاہری لحاظ سے پورا وعدہ کر رہا ہے، لیکن اس وعدے کے وقت بھی اس کے دل میں نیت یہی ہے کہ میں اس کام کو کروں گا نہیں، تو یہ سوائے دھوکے بازی کے اور کچھ نہیں. اور آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک سماعت فرمائی کہ آپ نے فرمایا کہ منافق کی نشانی ہے کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، امانت رکھواؤ تو خیانت کرتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدے کو توڑتا ہے. وعدے کی خلاف ورزی کرنا کسی بھی نوعیت کا وعدہ ہو، کسی بھی انداز کا وعدہ ہو، پھر ان وعدوں کی بھی قسمیں ہیں. جب ہم نے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ سب سے بڑا وعدہ ہے. جب اللہ تعالیٰ کو معبود برحق مان لیا، ہم نے تسلیم کر لیا کہ وہی ہمارا مالک ہے، وہی ہمارا معبود ہے، وہی ہمارا خالق ہے، اور ہم اسی کے بندے ہیں، اور اعتراف بھی کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یہ سب سے بڑا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کہ جب اللہ کو اپنا معبود برحق مان لیا تو اب اللہ کے ساتھ دھوکے بازی نہ ہو. حقوق اللہ کے اندر کہیں بھی انسان غبن کرے، کہیں بھی ہیلے بہانے کرے، اور اللہ تعالیٰ کے معاملات کے اندر وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے معاملات کے اندر اتار چڑھاؤ کا شکار ہو جائے. تو ظاہری طور پر تو وہ اللہ کو دھوکہ دے رہا ہوگا, لیکن در حقیقت وہ اپنی ذات کو دھوکہ دیتا ہے. اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا, یہ منافقین اللہ اور اللہ کے جو نیک بندے ہیں اہل ایمان ان کو دھوکہ دیتے ہیں. وما یخدعون الا انفسهم, یہ دھوکہ نہیں دے رہے مگر اپنے ہی آپ کو. دنیا کے اندر انسان بظاہر کسی اور کو دھوکہ دے رہا ہے دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر یا اپنے مفاد کی خاطر, لیکن در حقیقت وہ اپنی ذات کو دھوکہ دے رہا ہے آخرت کے بہت بڑے خسارے کے ذریعے. تو اس لحاظ سے سب سے بڑا وعدہ تو اللہ تعالیٰ سے ہم نے کیا ہے, اس کو اپنا معبود مانا. جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا کہ لا الہ الا اللہ, کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, وہی ہمارا واحد وحدہ لا شریک معبود برحق ہے, اور اللہ کے ہم نے سارے احکامات ہم نے ایمان مفصل ایمان مجمل جب پڑھ لیا, آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت, یہ ہمارا ایمان ہے کہ ہم ایمان لائے اللہ کی ذات پر, فرشتوں پر, کتابوں پر, رسولوں پر, قیامت کے دن پر اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر, اور اس بات پر کہ اچھی بری تقدیر اللہ ہی کی طرف سے ہے. جب ان ساری چیزوں پر ہم ایمان لے آئے اور ساتھ میں ہم نے کہا کہ آمنت باللہ, میں ایمان لایا اللہ کی ذات پر, کما ہوا بھی اسمائی و صفات ہی, جیسا اس کی شایان شان اس کے نام ہیں اس کی ذات اور اس کی صفات ہیں, میں پوری اس ذات وحدہ لا شریک پر ایمان لے آیا, وہ قبیل تو جمیع احکامی ہی, اس کے میں نے سارے احکامات کو قبول کر لیا, اقرار باللسان و تصدیق بالقلب, جس کا میں زبان سے اقرار کرتا ہوں دل سے تصدیق کرتا ہوں, یہ سب سے بڑا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اب اس وعدے کو نبھانا ایک مومن کی بنیادی ذمہ داری ہے. اور جب کہہ لیا محمد الرسول اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, تو آپ کی رسالت کو جب تسلیم کر لیا, اپنے آپ کو حضور کی امت میں داخل اور شامل کر لیا, اب وہ تمام کے تمام حقوق جو ایک امتی کے اوپر عائد ہوتے ہیں ان کا نبھانا ایک امتی کی ذمہ داری بن جاتی ہے. اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تعلیمات کے اندر جہاں جہاں آپ نے جو جو احکامات دیے, اب ان کا ماننا یہ ایمانی فریضہ رکھتا ہے. کچھ مان لیا جائے کچھ چھوڑ دیا جائے تو ایسی چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں ناقابل قبول ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, دین اسلام میں کامل مکمل داخل ہو, آدھا تیتر آدھی بٹیر اللہ کے نہیں چلے گا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جیسی جمال بھری شخصیت پہ کرے جمال, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بعض قبائل نے زکوٰۃ کا انکار کیا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے, باقی دین اسلام پر چلتے رہیں گے, سارے احکامات مانتے رہیں گے, لیکن مال یہ ہم سے نہیں نکلتا, زکوٰۃ نہیں دیں گے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جیسی جمالی شخصیت لشکر لے کر چل پڑے کہ جو دین اسلام کے کسی ایک حکم کا انکار کر رہا ہے, اگر آج ان کے ساتھ نرمی برتی گئی کل کو اس طرح صفایا ہوتے ہوتے دین اسلام کا صفایا ہو جائے گا. شروع ہی میں آپ نے ایسا قلق قمع فرمایا کہ آئندہ کے لیے کوئی سر نہ اٹھائے, آج کوئی ایک زکوٰۃ کا انکار کرے گا, کل کو روزے کا کوئی انکار کرے گا, پرسوں کوئی اپنی آدھا اسلام آدھا لائے گا آدھا نہیں لائے گا. فرمایا کہ لانا ہے تو کامل لاؤ, نہیں تو مرتد بن کے قتل کر دیے جاؤ گے. تو یہ بہت بڑے بڑے وعدے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر عائد ہوتے ہیں. انہی وعدوں کے اندر پھر اللہ کے بندوں کے ساتھ جو ہمارا برتاؤ ہوتا ہے, جو بھی ہم نے کوئی معاملہ کرنا ہے, جب ہم نے زبان دے دی, اگلے آدمی سے کوئی بات طے کر لی, گزشتہ مضمون میں نے بتائی تھی روایت الوعد الرق, وعدہ یہ غلامی ہے, جب تک وعدہ نہیں کیا انسان آزاد ہے اپنی مرضی کا مالک ہے, لیکن جس وقت اس نے وعدہ کر لیا اب یہ اس وعدے کا پابند ہے, گویا کہ یہ اس وعدے کا غلام ہے. اس کی خلاف ورزی کرے گا بہت بڑا اللہ کے ہاں بھی اللہ کے رسول کے ہاں بھی مجرم گردانا جائے گا. اب یہ وعدے کے لیے ضروری نہیں کہ بہت بڑا کوئی مصالحتی معاملہ ہوگا معاہدہ ہوگا اس کے اندر جو وعدہ کیا جائے اس کا نبھانا, ایک چھوٹی سے چھوٹی بات بھی جو زبان سے کہہ دی جو سامنے والے سے ایک معاملہ طے کر لیا, یہ اور بڑے سے بڑا معاہدہ ایک ہی حیثیت رکھتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مضامین آپ نے سماعت فرمایا کہ کس قدر اہمیت کے ساتھ آپ نے اس چیز کو امت کے سامنے پیش فرمایا کہ وعدہ کوئی معمولی چیز نہیں. زبان جب دے دی اب اپنی بات کو سچا کر کے دکھانا ہے, وعدے کو نبھا کر دکھانا ہے. حالانکہ جنگ بدر میں افرادی قوت کی شدید ضرورت تھی, اس کے باوجود بھی فرمایا کہ نہیں, تم دونوں واپس چلے جاؤ. وعدہ نبھانا زیادہ اہمیت رکھتا ہے بنسبت اس کے کہ وعدہ توڑ کر ہم اپنی جماعت میں دو افراد کو مزید بڑھا لیں. مومن مسلمان جتنا پکا مخلص اور مومن ہوگا اتنے ہی زیادہ وہ وعدے کا پکا ہوگا, زبان کا سچا ہوگا. ایک چھوٹی سی بات کے اوپر بھی اگر ہم نے کہا کہ میں آپ کے پاس 5 منٹ کے اندر آیا تو یہ بھی ایک وعدہ بن جاتا ہے. اگر تو انسان واقعتاً 5 منٹ میں آ سکتا ہے پھر تو 5 منٹ کہے, ورنہ جتنے وقت کے اندر آئے گا اتنے ہی وقت کے اوپر انسان زبان دے. آج معاشرے میں ہمارے ہاں کتنے ہی وعدے کیے جاتے ہیں اور پل پل پہ وعدے توڑے جاتے ہیں. ہمیں اس چیز کی اہمیت ہی نہیں محسوس ہوتی کہ ہم نے کسی کے ساتھ وعدہ کیا, زبان دے دی, بات کہہ دی. اب اس بات کو پورا کرنا یہ ایک ایمانی فریضہ بن جاتا ہے, ذمہ داری بن جاتی ہے. اس کی خلاف ورزی کی تو یہ نفاق کے شعبوں میں انسان داخل ہو گیا. منافق کی نشانی ہے کہ بات بات پہ جھوٹ بولتا ہے, امانت میں خورد برد کرتا ہے اور وعدہ کر کے نبھاتا نہیں ہے, توڑتا ہے. تو مومن مسلمان تو اپنے آپ کو اچھے سانچے میں ڈھالتا ہے, اچھے معاشرے کے اندر ڈھالتا ہے, تو اپنی زندگی کے اندر انسان محتاط انداز سے چلے. اول تو وعدہ نہ کرے, وعدہ کرے تو وہ وعدہ کرے جس کا نبھانا اس کے لیے آسان ہو اور اس کو معلوم ہو کہ یہ وعدہ میں نبھا سکتا ہوں. وقت یہ ہماری زندگی کا ایک جز ہے, انہیں اوقات کے اجزاء کا نام تو ہماری زندگی بن جاتا ہے. اس وقت کی اہمیت آج معاشرے کے اندر بالکل ہی ناپید ہو چکی. ایک انسان کا دوسرے انسان سے کوئی واسطہ ہے, کوئی سے رابطہ ہے, کوئی کام ہے, اگلا آدمی اس نے بات کی اور یہ اس کو کہتا ہے میں بس ابھی آیا, اور دوسرا آدمی کا آدھا پونا گھنٹہ اس کے انتظار میں ضائع ہو رہا ہے. اس کے اپنے کام کاج سارے رکے ہوئے ہیں, کہیں جانا ہے تو وہ رکا ہوا ہے. اگر وہ اس کے آنے کے انتظار میں یعنی پابند ہو جائے, اگلے آدمی کو اس چیز کا بالکل بھی ذرہ برابر احساس نہیں ہوتا کہ میں نے تھوڑا وقت دے کر زیادہ دیر تک ایک آدمی کو پابند کر دیا, اس کا کتنا وقت میں نے زیادہ ضائع کیا. حالانکہ جو چیز انسان جس وقت پر جس انداز سے کر سکتا ہو یا جو کام جس نوعیت سے کر سکتا ہو اسی انداز سے انسان بتا دے کہ یہ کر سکتا ہوں یہ نہیں کر سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو بڑی صاف شفاف بڑی پیاری ہیں, تکلفات سے بالکل صاف. کوئی ذمہ داری کسی کو سونپی جائے, کوئی کام کسی کو دیا جائے, وہ اگر کر سکتا ہے فبہا, نہیں کر سکتا صاف لفظوں میں اچھے انداز سے نرم رویے میں معذرت کر لے کہ یہ میرے بس کی بات نہیں, میں نہیں کر پاؤں گا. جب نہیں کر پائے گا تو اس میں وعدہ بھی نہ کرے تاکہ کل کو اللہ کے یہاں مواخذہ بھی نہ ہو. معاشرہ ہے, معاشرے کے اندر چلتے وقت بہت زیادہ دھیان سے چلنے کی ضرورت ہوتی ہے. اگر ہم اور آپ کہیں جنگل بیابان میں بس رہے ہوتے, خیمہ ہوتا, آس پاس چند بکریاں ہوتی ہیں, دور دور تک انسانوں کا نام و نشان نہیں ہوتا, پانی کا چشمہ ہوتا, ہری بھری کھیتی ہوتی, لہلاتے باغات ہوتے, تنہائی کے اندر اللہ کو یاد کرتے رہتے, عبادت کرتے رہتے, مست و مگن جیتے, تو وہاں کسی کا ہم سے کوئی واسطہ ہی نہیں پڑتا. تو حقوق اللہ حقوق ادا ہوتا رہتے وقت کے اوپر, اور حقوق العباد کا ہمارے ساتھ کوئی لین دین کا معاملہ نہ ہوتا. لیکن یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایک معاشرے کے اندر زندگی کا اصول سکھایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرزمین مدینہ منورہ پر مدینہ کے رہتے بہستے اور انصار مدینہ اور مہاجرین کے درمیان ہی زندگی گزار کر گئے ہیں. ہائی وے ہے, روڈ خالی ہو, سناٹے میں انسان اکیلا گاڑی چلانے والا ہو تو بالکل بے فکر ہو کے چلاتا ہے, نہ اس کو دائیں طرف دیکھنے کی ضرورت نہ بائیں طرف. دور دور تک روڈ خالی ہے, انسان اپنی گاڑی اپنی مرضی سے چلاتا ہے, جہاں دل چاہا روکا, جہاں دل چاہا چلایا. لیکن جہاں ٹریفک زیادہ ہو, رش ہو, اطراف کے اندر گاڑیاں ہی گاڑیاں ہوں, ڈرائیور کو حد سے زیادہ چوکنا رہنے کی ضرورت پڑتی ہے. دائیں طرف بھی نظر رکھے, بائیں طرف بھی نظر رکھے, سامنے بھی بالکل نظر اس کی وہ مرتکز, اور شیشے میں ساتھ ساتھ پیچھے بھی دیکھتا رہے. چاروں طرف اس کی نگاہوں کا ہونا ضروری ہے کہ کہیں اس طرف یا اس طرف, کہیں آگے یا پیچھے میرا ٹکراؤ نہ ہو جائے. اس بھرے معاشرے کے اندر جب ہم زندگی گزارتے ہیں, 3 صحابہ آئے تھے نا, سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات حاصل کی، تو اپنی زندگی کو بڑا مختصر جانا، اپنے اعمال کو ہلکا جانا، کہا کہ ہم تو نکل جائیں گے جنگل میں، تنہائی میں جا کر خوب اللہ اللہ کریں گے، عبادت کریں گے تاکہ ہمارا بھی عبادت کا لیول اونچا ہو جائے. دوسرے نے کہا میں تو شادی نہیں کروں گا. تیسرے نے کچھ اپنے اپنے حساب سے اپنے اپنے مزاج کی باتیں کر بیٹھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا ناراض ہوئے اور میں میری زندگی نہیں دیکھتے کہ اسی انسانوں کے معاشرے کے اندر رہتے ہوئے اللہ کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں، اللہ کے بندوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں، یہی تو ہماری معاشرت ہے. دین اسلام کو اللہ پاک نے یہ خوبصورتی عطا فرمائی ہے کہ اسی معاشرے میں رہتے ہوئے اللہ کو بھی راضی کر سکتے ہو، اللہ کے بندوں کو بھی راضی رکھ سکتے ہو. وہ پہلے وقت تھے کہ جس کے اندر پہاڑ کے اندر غاروں میں جا کر، چوٹیوں پہ رہ کر، سناٹوں میں رہ کر رہبانیت کی زندگی بسر کرنے والا اس وقت کا اونچے درجے کا ولی کہلاتا تھا، لیکن دین اسلام میں اس چیز کی ممانعت ہے. یہاں تو معاشرے کے اندر ساتھ رہتے ہوئے، گھر بار میں، بیوی بچوں میں، اہل و عیال، کنبے خاندان، قبیلے اور اپنے ایک پورے برادری کے اندر، انسانوں کے معاشرے کے اندر رہتے ہوئے ایسے اصول سے چلنا ہے کہ ہماری گاڑی نہ آگے ٹکرائے، نہ پیچھے، نہ دائیں نہ بائیں، چاروں طرف ہمیں نظر رکھنی ہے. اور وہ نظر اپنی نہیں، دین اسلام کی نظر، زاویہ نظر ہمیں درست کر کے چلنا ہے کہ نہ دائیں طرف نہ بائیں طرف، نہ سامنے نہ پیچھے، کہیں بھی حقوق حق تلفی نہ ہو جائے، کہیں اس طرف اس طرف، کہیں آگے پیچھے دائیں بائیں، کسی کو ہماری طرف سے کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے، کوئی تصادم نہ ہو جائے، کوئی ٹکراؤ نہ ہو، کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو. کیونکہ بھرے معاشرے میں رہ کر ایسے بچتے ہوئے اپنے آپ کو زندگی کی ڈگر پر گزارنا ہے اور آگے ہمیں منزل کی طرف بڑھنا ہے کہ ہمارے وجود سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، کوئی نقصان نہ ہو. تو جب زاویہ نظر درست ہوگا، دینی تعلیمات انسان کے پاس ہوں گی، ایک تربیت انسان کی ہوگی، ایک مزاج اس کا سلجھا ہوا بنا ہوگا، تو پھر وہ اسی مزاج کے ساتھ جب معاشرے کے اندر چلے گا تو جس طرح بھرے ٹریفک کے اندر ایک انسان گاڑی چلاتا ہوا منزل تک پہنچ جاتا ہے، تو ہم اور آپ بھی اللہ کے فضل و کرم سے صحیح تعلیم اور تربیت اگر ہمارے پاس ہوگی تو اسی معاشرے میں رہتے ہوئے اللہ تعالی کی رضا تک پہنچ جائیں گے. شرط یہ ہے کہ انسان چوکنا ہو، اس کی نظریں چاروں طرف کام کرتی ہوں. جس طرح ڈرائیور گاڑی چلاتے وقت مغفل اگر ہو جائے، غافل اگر ہو جائے اور چلتے چلتے اچانک بریک لگائے، اچانک اسپیڈ دبائے، تو لازمن یا تو پچھلے والی گاڑی اس میں ٹکرائے گی یا یہ اگلی گاڑی میں ٹکرائے گا. چلتے چلتے اپنی مرضی سے دائیں طرف بائیں طرف گھما دیا اسٹیئرنگ، تو لازمی ایکسیڈنٹ ہوگا. جس طرح وہ چوکنا ہو کہ اپنی گاڑی چلاتا ہے، ہر طرف سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، تو ایک مومن مسلمان بھی اپنی زندگی کی گاڑی چلاتے وقت اس کی نظریں چاروں طرف ہونی چاہیے کہ کہیں بھی میری ذات سے کسی کو دکھ تکلیف، کوئی ایزا تو نہیں پہنچ رہی، کہیں بھی میری وجہ سے کوئی دل تو نہیں ٹوٹ رہا، کہیں کسی کو بھی نقصان تو نہیں پہنچ رہا. اس لحاظ سے وعدہ بھی ایک اہم ترین معاملہ ہے کہ جب انسان نے زبان دے دی، اب اس وعدے کے خلاف ورزی کر کے ایسا نہ ہو کہ میری وجہ سے کسی اور کا نقصان ہو رہا ہو. ذہنی اذیت، ذہنی تکلیف، یہ بھی جسمانی تکلیف کی طرح ایزا رسانی میں آتی ہے کہ وعدہ کیا اس کو نبھایا نہیں، اگلا آدمی جو ذہنی کوف میں مبتلا رہا، تو یہ ایزا پہنچانا اور تکلیف دینا یہ مومن کی شان نہیں. کتنے ہی معاملات ایسے ہیں، مالی معاملات میں تو حد سے زیادہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ لیتے وقت تو انسان بڑا میٹھا بنتا ہے، اپنا بنتا ہے، محبتیں جتا کر کچھ لینے کا موقع آیا، ادھار لینا پڑ گیا، قرضہ لے رہا ہے، مال لے رہا ہے، کوئی ضرورت پڑ گئی، اگلے کا احسان ہے کہ اس نے دے دیا. کب دو گے واپس؟ ایک مہینے میں، دو مہینے میں، تین مہینے میں. اب جب واپسی کا وقت آیا تو دینے کا نام و نشان نہیں، اوپر سے پھر لڑائی جھگڑے کی نوبتیں آ جاتی ہیں، بسا اوقات اگلا آدمی منکر ہو جاتا ہے. نہ کہ مشکل وقت میں کام آنا، وہی انسان اپنا ہوتا ہے جو مصیبت میں کام آتا ہے، مشکل وقت میں، آڑے وقت میں کام آتا ہے. مشکل میں اس نے ہاتھ بٹایا، قرض دے دیا، ادھار دے دیا، یا کسی بھی مشکل وقت میں کام آ گیا. اب مقررہ وقت کے اوپر جب اس ادھار کے اتارنے کا وقت آیا تو اب لے تو لال کا معاملہ کیا جا رہا ہے، آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں. اسی طرح کتنے ہی سودے کیے جاتے ہیں ادھار پر. کتنے ہمارے کاروباری حضرات ہیں مارکیٹ کے اندر پورا معاشرہ اسی مالی معاملات کے اندر خرد برد پر چل رہا ہے کہ کتنی کتنی لوگوں کی تجارتی لین دین سارے کے سارے منجمد ہوا کرتے ہیں، تجارت کا مال دیا جا رہا دھنا دھن، اور وہ ساری جس کو کہتے ہیں پیمنٹ وہ ادھر پھنسی ہوئی، ادھر پھنسی ہوئی، ادھر پھنسی ہوئی، وصولی کے لیے مشکل ایسی ہو جاتی ہے جیسے کوئی بھکاری بھیک مانگ رہا ہو اپنا حق وصول کرنے کے لیے. دینی تعلیمات سے دوری کا نتیجہ ہے کہ جو انسان کاروبار صاف شفاف اصولوں پر کرتا ہے اللہ تعالیٰ تھوڑے میں بھی برکت عطا فرماتے ہیں، اور جہاں اس قسم کے حق تلفیاں ہوں، دوسروں کے حقوق کو جام کیا جا رہا ہو، دکھ دیے جا رہے ہوں، تو وہاں لاکھوں کے اندر بھی انسان کو سکھ چین نصیب نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے دین اسلام ایسا صاف ستھرا اور ایسا بالکل تکلفات سے بالاتر بڑا ہی پیارا مذہب عطا فرمایا کہ جو بھی اس کے اصولوں کو اپنائے گا کامیاب زندگی پائے گا. عبادات ہیں وہ ہماری پوری اسلامی عمارت کی بنیاد ہیں، اور اس کے اندر اچھے اخلاق یہ پوری اس کی عمارت ہیں، اور اس عمارت کے اندر پھر اس کی جو زیب و زینت کے اسباب ہیں، یہ سارے کے سارے معاملات، یہ سارے عبادات، ہر ہر معاملہ، ہر ہر عمل، یہ کسی نہ کسی انداز سے ہماری دینی عمارت کے اندر زیب و زینت اور آراستگی کا کام انجام دیتا ہے. اور ہماری اس پوری زندگی میں سب سے بنیادی عبادت، جو بنیاد جب کسی بھی محل کی، کسی بھی عمارت کی بنیاد رکھی جاتی ہے تو اس کے اندر سریعہ ہوتا ہے، سیمنٹ بجری ہوتا ہے، اس کی بنیاد مضبوط کی جاتی ہے. تو یہ ہماری عبادات جو اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج زکات ہے، دیگر عبادات ہیں، ان میں سب سے زیادہ جاندار اور وزندار اور مضبوط جو بنیاد ہے وہ نماز ہے، کہ نماز کے ذریعے ہماری بنیاد مضبوط ہوتی ہے. اس نماز کو جو جتنا زیادہ اہمیت کے ساتھ، جتنا اہتمام کے ساتھ، جتنا سنت کے مطابق، جتنا خوبصورت بنا کر انجام دے گا، بنیاد مضبوط ہوگی، اور اس بنیاد کے اوپر اٹھنے والی عمارت اور جو تعمیر ہے یہ ہے ہمارے اخلاق. اخلاق کے اندر یہ ساری چیزیں آتی ہیں. ان اخلاق کے اندر جتنا زیادہ جو اونچے اخلاق کا مالک ہوگا اتنا ہی زیادہ عالیشان اس کا زندگی کا محل تیار ہوگا. اب اس کے اندر کہیں فانوس ہے، کہیں قمقم ہے، کہیں پنکھے ہیں، کہیں لائٹ، کہیں مختلف قسم کی خوبصورتیاں پیش کی جاتی ہیں. تو اللہ پاک نے بھی ہماری اس عمارت کو تزئین کے لیے مختلف قسم کی عبادات دے رکھی ہیں. تلاوت کرو گے اس کا نکھار الگ ہے، ذکر و اذکار اس کا نکھار الگ ہے، صفقات خیرات اس کی خوبصورتی الگ، اور صلہ رحمی اس کی خوبصورتی الگ، زبان کے میٹھے بول ان کی خوبصورتی الگ. ہر ہر چیز کے اندر اللہ پاک نے ایسی خوبصورتی اور ایسی زینت رکھی ہے. اس وقت تو ہم دنیا میں ہیں، آخرت میں جس وقت ہم پہنچیں گے تو یہ پورے کے پورے ہمارے پیارے اخلاق اور پیارے اعمال جب عالی شان محل کی شکل میں سامنے آئیں گے تو ایک ایک عبادت کا نکھار اور اس کی خوبصورتی ہمیں سامنے دکھائی دے گی. ایک بزرگ تھے، تلاوت فرما رہے تھے بڑی پیاری آواز میں، تھے اللہ والے بزرگ تھے، تو کشف کے اندر، مراقبہ جس کو کہا جاتا ہے، تو کشف کے اندر اپنی اس تلاوت کا نور دیکھا. دیکھا تو پوری ایک ڈوری ہے جس میں موتی پہ موتی پرے ہوئے، جس طرح تسبیح کے دانے ہوتے ہیں نا، تو ایک ڈوری کے اندر موتی پروئے گئے ہیں، بڑے قیمتی، بڑے خوبصورت. قرآن کریم کا ایک ایک حرف کتنا قیمتی موتی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اتنی عظیم نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے قرآن کریم کی، اگر اس کی ہم تلاوت کریں اور موقع ہو، وقت ہو، تو ایک حصہ بنا کر کچھ نہ کچھ حصہ اس کا ترجمہ ہم پڑھنا شروع کریں کسی عالم دین کی رہنمائی اور سرپرستی میں. سرپرستی ضرور ہے. جس کام کے اندر کوئی استاد نہ ہو تو شیطان اس کا استاد بنتا ہے. ہمارے کہیں کے نمازی شاگرد بھی ہمارے قرآن کریم کا ترجمہ پڑھا، اور جب سیاق و سباق نہ ہو اور پس منظر نہ ہو یا پوری بات سامنے نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مضمون ایک جگہ پڑھ کے کہا کہ حضور کے بارے میں دل میں تھوڑے سے وسوسے آ رہے ہیں، بدگمانی سی ہو رہی ہے، اندازہ لگا. اگر بغیر استاد کے انسان قرآن کریم کا ترجمہ پڑھ رہا ہے تو ایک جگہ وہاں اللہ پاک نے حضرت زینب کا نکاح حضور سے فرمایا، فلما قضى زید منها وطرا زوجناها، کہا تو وہ قصہ کہیں پڑھا اور تفصیلات سامنے نہیں رکھی، تو کہا کہ وہ تو چونکہ تعلق تھا تو ذکر کر لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دل میں وسوسے آنے لگ گئے. تو استاد بنانا ضروری ہے. کسی نہ کسی کے رہنمائی میں انسان تربیت لے کر قرآن کریم کا ترجمہ، تلاوت تو معمول بنا لی جائے، ایک ایک حرف پر اللہ پاک کی طرف سے نعمتوں کی بارش، رحمتوں کی بارش. एक हर पर 10 नेकियां मिलती हैं। तो इंसान पढ़ता जाता है, यूं लगता है कि जैसे रहमतों की बारिश उस पर हो रही है। तो वो बुजुर्ग तिलावत कर रहे थे, उसके बाद जब अपने तिलावत के अजर व सवाब को उन्होंने देखा मुराकबे के अंदर, तो देखा कि बड़ी खूबसूरत मोतियों की लड़ी है, लेकिन बीच बीच में कहीं कहीं खलन दिखाई देता है। जिस तरह तस्बीह उसमें धागे में अगर कहीं बीच में फासला होता है तो हम दाने इधर उधर कर दें तो बीच में डोरी खारी नजर आती है, तो इस तरह उन बुजुर्ग ने देखा कि मेरे तिलावत का अजर व सवाब एक लड़ी के अंदर पिरो दिया गया कीमती मोतियों की शक्ल में, लेकिन बीच बीच में फासला भी है। मालूम क्या या रब, ये बीच बीच में खला क्यों आया हुआ है, कुछ मोती गायब दिखाई देते हैं। फरमाया कि यहां यहां तुम्हारी तवज्जो अल्लाह से हटके बंदों की तरफ चली गई थी। तिलावत तो की लेकिन अल्लाह के लिए नहीं, बंदों के लिए। तो जहां जहां रियाकारी आ गई वहां वहां वो खाली हो गया, खोखला हो गया मामला। अर्ज करने का मकसद ये कि हमारा जिंदगी का हर अमल वो एक खूबसूरत शक्ल सूरत रखता है, कल कयामत के दिन वो हमें नजर आएगा। तो बुनियाद है इबादत, इबादत के अंदर हम पुख्ता हों, और बिलखसूस नमाज। जुइलत कुर्रतु आईनी फिस सलाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी आंखों की ठंडक नमाज है, नमाज के अंदर मेरी आंखों की ठंडक रखी गई है। सबसे अहम तरीन इबादत, इसमें इंसान मजबूत हो, मुस्तहकम हो कि बुनियाद ठोस हो, और दीगर इबादत भी वक्त आने पर अंजाम दी जाए। मैंने जो पिछले मजमून में इख्तिताम पर हदीस सुनाई थी, वो किस्सा सुनाया, बड़ा प्यारा किस्सा है, पल्ले से बांधने वाला है, कि वो देहाती जो आए ऊंटनी बांधकर हुजूर से सवाल किया, बड़ा मुख्तसर सा सवाल, के रोजे ज्यादा नहीं रखता, सिर्फ रमजान के रख लेता हूं, नफली रोजे रखने की हिम्मत नहीं होती। और साथ में बताया कि नमाज फराइज वगैरह का एहतमाम रखता हूं, नवाफिल इजाफी नफली ज्यादा नहीं पढ़ पाता, और ज़कात तो मुझ पर फर्ज ही नहीं है, और ज्यादा रहा नहीं है तो हज भी नहीं कर सकता। आमाल मुख्तसर से हैं लेकिन अंजाम देता हूं वक्त पर। अगर मेरा इस हाल में इंतकाल हो गया तो जन्नत में जाऊंगा या दोजख में धकेल दिया जाऊंगा? तो आप मुस्कुराए, फरमाया कि अगर तुम्हारा दिल कीने से और हसद से, तुम्हारी जबान झूठ और गीबत से, तुम्हारी आंखें गैर महरम पर पड़ने और दूसरों का अयूब तलाश करने से बचती रही, तो याद रखो कि इन थोड़े से आमाल के होते हुए भी मेरे साथ जन्नत में जाओगे। तो इतने प्यारा मजमून जो आपने अपने एक उम्मती को सुनाए, बशारत पूरी उम्मत के लिए हुआ करती है। कुरान करीम का भी ये उसूल है, अहादीस मुकद्दसा का भी ये उसूल है। कुरान करीम में और अहादीस में जो भी बात आती है, अगरचे उसका बज़ाहिर कोई एक फर्द मुखातब बनता है, लेकिन वो हुक्म पूरी उम्मत के लिए हुआ करता है, ये ज़ाब्ता है। वरना तो ये कुरान करीम चंद अफराद के साथ मुख्तस हो जाता, अल्लाह ने यह ज़ाब्ता रखा। अगरचे कई वाक़यात ऐसे हुए कि किसी सहाबी की वजह से कोई आयत नाजिल हुई, लेकिन वो आयत पूरी उम्मत के लिए हुआ करती थी। तो अगर हम भी अपनी बुनियाद को मजबूत करें और इन बुराइयों से, ये जो होते हैं कि खोखले दीमक घुन के, जिसकी वजह से अंदरूनी तौर पर खोखलापन आ जाए, कि दिल के अंदर कीना, दिल में हसद, जबान पर झूठ, गीबत, आंखों के अंदर खयानत, और इसी तरीके से दूसरों को अयूब को तलाश, ये मोटे मोटे अयूब आपने बयान फरमाकर एक रहनुमाई दे दी कि अपने वजूद को गुनाहों से बचाओ, और जो जिम्मेदारियां अल्लाह पाक ने तुम पर डाली हैं उनको वक्त पर निभाओ। याद रखो कि अगरचे जखीरा मुख्तसर सा हो, लेकिन इस मुख्तसर जखीरे के होते हुए भी तुम मेरे साथ जन्नत में दाखिल हो जाओगे। हम और आप भी अगर इस फिक्र में लग जाएं, दुनिया बेशक बड़ी तेजी के साथ गुजर रही है, जिंदगी गुजर रही है, वक्त बड़ी तेजी के साथ गुजर रहा है, मुस्तकबिल वो माजी बनता चला जा रहा है। हम और आप हर हफ्ते यहां जमा होते हैं, कल किसी बात लगती है, किस्तवार ये हमारी जिंदगी का एक एक हफ्ता घटता चला जा रहा है। न जाने जिंदगी के आगे हमारे कितने हफ्ते बाकी हैं, कितने दिन बाकी हैं, कितने घंटे बाकी हैं, कुछ नहीं पता। बुजुर्ग हैं मदीना मुनव्वरा में हजरत अक्दस हजरत वालिद माजिद रहिमहुल्लाह के दोस्तों में से, तो वो एक दिन इसी मजमून को बयान फरमा रहे थे, जिंदगी और मौत को। तो उनके हाथ में कहवा था, हरम में जो कहवा मिला करता है, तो वो पी रहे थे। बुजुर्ग हैं चूंकि वो कुर्सी पर बैठा करते हैं, तो उसमें बैठे हुए मगरिब के बाद का वक्त था, पी रहे थे मैं थे और हमारे हजरत वालिद माजिद के एक और करीबी दोस्त, तो हम दोनों बैठे हुए थे, तो नसीहतें फरमा रहे थे। तो उस वक्त फरमाया, उनके हाथ में वो गिलास था, और मैं ये गिलास मेरे हाथ में है, ये मेरे मुंह तक पहुंच भी सकता है कि इससे पहले मौत आ जाए, यकीन नहीं है। मौत तो ऐसे अचानक आकर इंसान को उचकती है। کچھ نہیں پتا کہ کتنا وقت باقی ہے. انسان سوچتا تھا کہ زندگی بہت باقی ہے, لیکن کیا معلوم کہ آگے اعمال اور نیکیاں کرنے کے اتنی مہلت اور فرصت اور وقت ملے گا کہ نہیں. اس لیے بنیاد مضبوط ہو عبادات کے اندر, جم تھم کے یہی قطرہ قطرہ دریا بنے گا. چھت ڈلتی ہے جب بنیادیں پڑتی ہیں, اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ مزدور لگے ہوئے صبح سے لگتے ہیں شام تک, پورے گھر کی چھت ڈال کے برابر کر دیتے ہیں. وہ مشین بار بار مال گھماتی ہے, اوپر وہ قسط وار پہنچاتی ہے ٹرالیوں میں بھر بھر کے, قطرے قطرے قطرے, ایک ایک ٹرالی ہوتے تو پوری چھت دیکھو تو بھر چکی شام تک. ہم اور آپ بھی روزانہ صبح سے شام تک, شام سے صبح تک, یہ جو بھی بن پڑتا ہے اپنے اعمال کو جمع کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں. نماز کا وقت آگے نماز پڑھ لی, تلاوت کا وقت آگے تلاوت کر لی, کوئی مل گیا صدقہ خیرات کر لی, ہمدردی خیر خواہی رشتے نبھائے تعلقات, اور صبح سے شام تک ایک صاف ستھری پاکیزہ مومنانہ مخلصانہ زندگی گزاری. حدیث مبارک میں تو یہاں تک ہے کہ انسان جس حلال کے لیے نکلتا ہے تو یہ طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ, جس کے حلال کمانے کے لیے انسان نوکری پر نکلا تو یہ بھی عبادت ہے. ایک مزدور جس سے آپ نے مسافہ جب کیا تو ہاتھ سخت تھے, پوچھا اتنے سخت ہاتھ کیوں, انہیں کہا کہ یا رسول اللہ محنت کرتا ہوں, ہل بیل جوتا ہوں, محنت مزدوری کرتا ہوں, کسی پھاوڑے کی وجہ سے ہاتھوں میں سختی آ گئی. ہم اور آپ بھی کبھی کبھی یہ گڑھے کھودنے والے کسی مزدور سے ہاتھ ملائے لگتا ہے پتھر, کنواں کھودنے والے یا سڑکیں کھودنے والے محنت کش جفا کش, ان کے ہاتھوں میں ایک سختی ہوتی ہے. تو اسی قسم کے ان سے ہاتھ جب آپ نے ہاتھ ملایا تو ہاتھ میں سختی تھی, اور میں کہ ہاتھ اتنا سخت کیوں ہو رہا ہے, کہنے لگے یا رسول اللہ محنت کرتا ہوں اس کے حلال کی کمائی کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے ان کے ہاتھ کو چوم لیا, بوسا لیا, کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے ہاتھ پسند ہیں کہ جو حلال کمانے کے لیے مشقت برداشت کرتے کرتے سخت ہو گئے ہوں. رزق حلال کی کمائی, صبح سے انسان نکلا ہے رات کو پلٹ کر آ رہا ہے, لیکن یہ دن بھر اگر ایمانداری کے ساتھ دیانتداری اور ذمہ داری کے ساتھ اپنا کام کر رہا ہے, جائز حدود پر چل رہا ہے, حرام سے بچ رہا ہے, حلال کو اپنا رہا ہے, صبح سے شام تک بھلے وہ مارکیٹ میں ہو, بازاروں میں ہو, کاروباری زندگی میں گھن چکر بنا ہوا ہو, یہ سارا کا سارا عمل اس کا عبادت, بشرط یہ کہ وہ نمازوں کا بھی اہتمام کر رہا ہو, سچ بول رہا ہو, خیانت سے بچ رہا ہو, دھوکے بازی سے بچ رہا ہو, سچائی اور امانتداری دیانتداری کے ساتھ کام کر رہا ہو. اللہ تعالی نے تو ہماری زندگی کے ہر کام کو عبادت بنا دیا, یہاں تک کہ محنت کر کے پلٹ کر جب شام کو شوہر گھر آتا ہے اور بیوی مسکرا کر استقبال کرتی ہے, شوہر تھکا ماندہ ہے دن بھر کا تھکا ماندہ, تو حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب یہ شوہر گھر پہنچتا ہے بیوی مسکرا کر اس کا استقبال کرتی ہے, شوہر بھی مسکرا کر بیوی کو دیکھتے ہیں, تو اس مسکراتے جوڑی کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت بھری نظر ڈالتے ہیں کہ صبح سے نکلا ہے محنت کما کر, کبھی کبھی کچھ مل جاتا ہے, کبھی کبھی کچھ نہیں ملتا, کبھی تھکا ماندہ آیا, کبھی خوش آیا, کبھی چڑچڑا آیا, زندگی کے نشیب و فراز ہیں, اتار چڑھاؤ ہیں, کبھی کچھ ہے تو کبھی کچھ ہے. ان تمام کے تمام معاملات میں تھکا ماندہ جب گھر پلٹ کر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نگاہ رحمت پاتا ہے, شرط یہ کہ اسلامی اصولوں پر زندگی گزار رہا ہو, حلال کما کر لایا ہو. حدیث میں آتا ہے کہ ایک درہم ایک لقمہ جو انسان نے اپنی اولاد کو حلال کا کما کر دیا سب سے افضل ترین صدقہ ہے. اللہ پاک نے تو ہماری زندگی کے ہر کام کو عبادت بنا دیا, شرط یہ کہ ہم اسلامی اصولوں پر چلیں, خرد برد سے بچیں, امانت داری دیانت داری کو ملحوظ رکھیں, بے ایمانی سے بچیں, دھوکے بازی سے بچیں, اور اگلے آدمی کو ناجائز اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے سے بچیں. پھر صورتحال کے اندر زندگی ایسی بابرکت ہوتی ہے اور ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر رحمت ہی رحمت برستی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دی ہوئی تعلیمات, آپ کے بتائے ہوئے یہ قیمتی نسخے, ان کو اپنانے والا اور اپنی عمارت کو مضبوط اور مستحکم کرنے والا یقیناً وہ کامیاب اور بامراد ہونے والا ہے. ہم اگر رات دن اسی حساب سے لگے رہیں, محنت کرتے رہیں, بھلے ہم روزی کما رہے ہوں یا اللہ کے گھر میں عبادت انجام دے رہے ہوں, اللہ کی رضا کو ملحوظ رکھتے ہوئے جب ہم قدم آگے بڑھاتے رہیں گے تو یقیناً عالی شان محل تیار ہوگا. معراج میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے, دیکھا تھا تعمیر چل رہی تھی, ایک
مزدور لگے ہوئے, تعمیر ہو رہی ہے, مکان تیار ہو رہا ہے, واپسی میں آیا تو دیکھا عمارت کا کام ٹھپ ہے, کام رکا ہوا ہے. آپ نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے, تو بتایا گیا کہ اے رسول اللہ, جس کے لیے محل تیار ہو رہا تھا تو وہ پہلے نیکیوں میں لگا ہوا تھا, عبادت میں لگا ہوا تھا, تو دھن محل تیار ہو رہا تھا, اب اس نے عبادت سے غفلت برت لی, وہ موقوف ہو گیا, عبادت اس نے چھوڑ دی, تو یہاں تعمیر بھی رک گئی. تو یہاں کی ہر عبادت آخرت کے قیمتی محلات ہیں, باغات ہیں. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام, اللہ تعالیٰ کی کروڑا کروڑا رحمتیں ان پر نازل ہوں, معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیا تھا کہ آپ اپنی امت کو میرا سلام کہنا اور ان کو بتا دینا جنت چٹیل میدان ہے, اس کے باغات, اس کے محلات, یہ اللہ تعالیٰ کی وہ عبادات ہیں جو بندے دنیا میں انجام دیتے ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ والحمد للہ الی آخرہ, بے شمار جو اللہ تعالیٰ کی تعریف کے کلمات ہیں اور عبادات ہیں. جتنے زیادہ انسان یہاں عبادت انجام دیتا ہے, ذکر و اذکار کرتا ہے, اتنے ہی زیادہ وہاں سرسبز و شاداب باغات تیار ہوتے چلے جاتے ہیں. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے, زندگی بڑی ہماری پھیلی ہوئی ہے, اس پھیلاؤں کے اندر ہر طرف سابقہ ہوتا ہے, ہر قسم کے معاملات ہوتے ہیں, ان معاملات کے اندر سمل سمل کر قدم بڑھانا اور سر سے پاؤں تک پورے وجود کو حقیقی مسلمان بنا کر دکھانا, لوگوں کے لیے نہیں اللہ کے لیے, کہ ہر وقت نظر میں, نگاہ میں اللہ ہو, اللہ مجھے اس وقت دیکھ رہا ہے. میں نے جمعہ مضمون میں عرض کیا تھا کہ ہمارا زاویہ نظر درست ہو جائے, ہماری توجہ ہر وقت اللہ کی طرف رہنے والی ہو. زاویہ نظر اگر درست ہو, بیڑا پار ہے. ہر کام, دنیاوی کام بھی کر رہے ہیں, توجہ اللہ کی طرف ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. ہماری فطرت ہے کہ جب کبھی ہم کوئی کام کسی کے سامنے کرتے ہیں, بیٹا باپ کے سامنے, شاگرد استاد کے سامنے, یا کوئی کسی بڑے کے سامنے کوئی کام کر رہا ہو, تو اس کی ساری توجہ ادھر ہوتی ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہے ہیں, بھلے وہ دیکھے یا نہ دیکھے. اب مثال میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں, کسی اپنے شاگرد کو بول دیا ہے کام کرو, تو وہ کام کر رہا ہے لیکن توجہ اس کی اٹکی رہے گی کہ مجھے دیکھ رہے ہیں, تو کام بڑے اہتمام سے کرے گا. اور اگر میں کہہ کے چلا گیا تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ تھوڑی دیر میں وہ بھی چلا جائے. ایک فطرت ہے. تو اگر ہمارا زاویہ نظر درست ہو جائے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو مستحضر رکھیں, کہ ہر عبادت, ہر عمل, ہر طاعت اس کا کرتے وقت یہی توجہ کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے, تو پھر اس کام کے اندر مزہ بھی آتا ہے, حلاوت بھی بڑھ جاتی ہے, مٹھاس آتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے مجھے, محنت کرتے ہوئے, بھاگ دوڑ کرتے ہوئے, کام کاج کرتے ہوئے. پھر چھوٹی نیکی ہو یا بڑا عمل ہو, ہر عمل کے وقت میں پھر اللہ تعالیٰ کی محبت نظر آتی. زاویہ نظر درست ہو تو پھر موت بھی میٹھی معلوم ہوتی ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے جا رہے ہیں, اہلیہ محترمہ پر غم اور صدمے کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں, اور کہنے لگی ہائے میری ہلاکت, یعنی سرتاج ہیں, شوہر نامدار ہیں, اور آخری لمحات شروع ہیں اور موت کے آثار ظاہر ہونے لگے. تو اہلیہ محترمہ وہ فریاد بھری آواز میں پکار کر کہتی ہیں ہائے میری ہلاکت, کہ اب ظاہر ہے کہ گھر سناٹے میں آنے والا ہے, گھر کا سرپرست, گھر کی رونق, اور حضور کے اتنے قیمتی صحابی سید المؤذنین وہ دنیا سے جانے والے ہیں. تو وہ اپنی غم کا اور اپنی حسرت کا اظہار کر رہی ہیں, اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں, وہ شعر پڑھ رہے ہیں, غدن نلقى الاحبة محمدا وحزبه, واہ واہ مزے آنے والے ہیں, کل ہماری دوستوں سے ملاقات ہونے والی ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت کے ساتھ ہماری ملاقات کا وقت قریب آ رہا ہے. یقین تھا کہ دنیا میں اللہ پاک نے ساتھ نصیب فرمایا, آنکھ بند ہونے کے بعد بھی ملاقات ہوگی. تو وہ یہ زبان کے اوپر, زاویہ نظر بدلا ہوا ہے, تو نظر کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول سمائے ہوئے ہیں, تو موت کی کڑواہٹ بھی کوئی گھبراہٹ نہیں, کوئی خوف نہیں, بلکہ فخر اور جشن منا رہے ہیں. غدن نلقى الاحبة محمدا وحزبه, کل ہماری دوستوں سے, احباب سے ملاقات ہوگی, جو کون ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ. صحابی نے تیر پڑا, دشمن نے تیر مارا, اور وہ تیر جان لیوا ثابت ہوا, تیر پڑتے ہی زبان پر کلمہ آیا, فزت ورب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. دشمن حیران ہو گیا کہ یہاں موت کے منہ میں جا رہا ہے, گھر اجڑ گیا, بیوی بیوہ, بچے یتیم, زندگی ختم, اور یہ کہتا ہے فزت ورب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. بعد میں پوچھا کہ کیا مسئلہ تھا تو بتایا مسلمان نے کہ مسلمان کی تو کامیابی یہی ہے کہ جیے تو غازی مرے تو شہید, ہمیں تو مرنے کے بعد اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے یہاں انعامات ملتے ہیں. تو موت بھی پھر میٹھی معلوم ہوتی ہے جب زاویہ نظر درست ہو. حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹے بچے ہیں, معصوم, ذبح کے لیے تیار ہیں, ابا موجود ہیں, چھری تیز ہے, سب کچھ معاملات ہیں, اور اس وقت فرمایا کہ ابا جو حکم آپ کو دیا گیا ہے افعل ما تؤمر, آپ کر گزریں. ستجدنی انشاءاللہ, اپنی ذات پر گھمنڈ نہیں, اپنی ذات پر بھروسہ نہیں, اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ. کہا کہ ستجدنی, آپ مجھ کو پائیں گے انشاءاللہ, ساتھ میں انشاءاللہ لگا دیا کہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھ کو پائیں گے, من الصابرین, صبر کا پیکر پائیں گے, میں چوں تک نہیں کروں گا, اف تک نہیں کروں گا, آپ مجھے ذبح کر ڈالیں. اور کیا کہنے لگے, بتانے لگے کہ میں جب یہاں سے جاؤں گا تو مجھے آپ کے بدلے اللہ تعالیٰ ملیں گے, اور دنیا کے بدلے مجھے جنت ملے گی, آپ سے بہتر اللہ تعالیٰ, دنیا سے بہتر جنت. چھوٹا سا بچہ ہے لیکن تربیت کا اثر ایسا ہے کہ نظر ایسی ہے, زاویہ نظر ایسا درست ہے کہ اپنے آپ کو ذبح کرانے کے لیے تیار ہے, اور نگاہیں کتنی بلند ہیں کہ آپ کے بدلے مجھے اللہ ملیں گے, دنیا کے بدلے مجھے جنت ملے گی. تو ہم اور آپ بھی اگر اپنا زاویہ نظر درست کریں تو یقیناً کامیابی ہمارے قدم چومے گی, پھر نیکیوں کے اندر لذت اور حلاوت محسوس ہوگی. بزرگ تھے, اپنے ایک مرید نے گھر بنایا تو اس کے یہاں گئے دعا کرانے کے لیے, تو دیکھا تو ایک کھڑکی کھلی ہوئی تھی. پوچھا بھائی یہ روشن دان کیوں کھولا ہوا ہے, کھڑکی کیوں کھولی ہے؟ کہنے لگے حضرت روشنی کے لیے اور ہوا کے لیے, روشنی بھی آئے گی, دھوپ وغیرہ بھی اچھی آئے گی اور ہوا بھی اچھی آئے گی, حفظ نہیں ہوگا. فرمایا کہ یہی کھڑکی اگر تم کھولتے لیکن نیت یہ کر لیتے کہ اذان کی آواز آئے گی تو کتنا اچھا ہوتا. عمل وہی ہے, کام وہی ہے, صرف زاویہ نظر درست کرنا ہے کہ کھڑکی کھولو بھلے, یہیں کھولو, اسی سائز کی کھولو, لیکن اس نیت سے کہ یہ اذان کی آواز آئے گی تو وقت پر اللہ کی پکار پر پہنچوں گا, لبیک کہوں گا, اب وہی عمل عبادت بن جائے گا. ہم اور آپ بھی اپنا زاویہ نظر درست کر لیں کہ ہر کام کو اللہ کی محبت میں اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں. دین اسلام تو اتنا پیارا مذہب ہے کہ میاں اور بیوی جو بظاہر انسان کا ایک ذاتی رشتہ ہے اور اس کے اندر انسان اپنے جذبات کی تکمیل کرتا ہے, اس تک میں فرمایا کہ اگر شوہر بیوی کے منہ میں لقمہ رکھ دیتا ہے, بیوی شوہر کے منہ میں لقمہ رکھ دیتی ہے, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عبادت اور اجر بن جاتا ہے. حتیٰ کہ یہاں تک ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب میاں بیوی ملاپ کرتے ہیں, ازدواجی تعلقات کا قیام ہوتا ہے, تو اس پر بھی اللہ پاک اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں. صحابہ حیران ہو گئے, یا رسول اللہ یہاں تو اس نے اپنے خواہشات کی تکمیل کی اور ثواب مل رہا ہے, یہ کیسے؟ فرمایا کہ اگر انہی جذبات کو وہ ناجائز اور حرام طریقے پر پورا کرتا تو عذاب ہوتا کہ نہیں ہوتا, گناہ ملتا کہ نہیں ملتا؟ ضرور ملتا. فرمایا کہ یہ تو اس نے اچھا کیا کہ اپنے خواہشات کو, اپنے جذبات کو حرام جگہ پورا کرنے کے بجائے حلال جگہ پر پورا کیا, تو اجر و ثواب کا مستحق. اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں اتنا نوازا ہوا ہے کہ ہماری ان جائز خواہشات تک کو بھی اجر و ثواب کے بغیر نہیں چھوڑا. ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کی قدر کر لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو زندگی کا پورا نقشہ دے گئے, اب یہ قدردانی کی بات ہے. باپ اپنے بیٹے کو چند باتیں بول کے چلا جائے کہ بیٹے میں ذرا جا رہا ہوں, یہ کام کر لینا, اگر بیٹا قدردان ہوگا تو چن چن کے ایک ایک کام کرے گا کہ ابا نے کہا تھا یہ کرنا, وہ کرنا, وہ کرنا, وہ کرنا, سارے کام نمٹا کے پھر بے فکر ہوگا. اور اگر ڈنڈی مار ہوگا بیٹا, کام چور ہوگا, دیکھا ابا گئے, چلو میں بھی گیا. اب کامیاب اور کامران کون ہے ان دونوں کے اندر؟ وہ کہ جس نے جو جو کام سونپے تھے. ابا تو گئے سفر پر, بتا گئے تھے کہ یہ کام کرنا, یہ کام کرنا, یہ کام کرنا, جب پلٹ کر آئے تو دیکھا سارے کام نمٹے ہوئے ہیں, اور ایک سونپ کر گئے تھے, واپس آئے تو سارے کام چوپٹ پڑے ہیں. تو یقیناً باپ کی رضامندی اور خوشنودی اس بیٹے کے لیے ہوگی جس نے سارے کام نمٹائے ہوئے ہیں. باپ ہلکا پھلکا حشاش بشاش ہے کہ میرا بوجھ میرے بیٹے نے ہلکا کیا. یہ تو ایک دنیاوی مثال ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ سارے کے ساری پیاری پیاری نصیحتیں دے کر گئے ہیں, پیارے پیارے طریقے دے کر گئے ہیں, کام کام کے اصول دے کر گئے ہیں. قدردان امت ہی وہ ہے جو ایک ایک چیز کو اپناتا ہے کہ یہ کام بھی میرے لیے, یہ کام بھی میرے لیے, یہ کام بھی میرے لیے. جمعہ کے دن آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روشن دن اور روشن رات میں مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرو. صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ آپ تو دنیا سے جا چکے ہوں گے، فرمایا کہ ہاں تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جائے گا. اب یہ بات اگر دیکھی جائے تو یہ تو امتیوں میں سے ہر ہر امتی سے آپ نے یہ بات کی ہے. اب جمعہ کا دن آ گیا، ایک امت یہ کہ پورے 24 گھنٹے گزر گئے اس کی زبان پر کوئی درود کا کلمہ بھی نہ آیا، کس قدر وہ ناقدرہ ہے. آپ نے تو پیغام دیا تھا کہ جمعہ کے دن روشن دن اور روشن رات میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھنا، یہاں تو قلت سے بھی نہیں پڑھا. جو قدردان ہوگا اس کو یاد ہوگا بھائی ماشاءاللہ جمعرات آ گئی، مغرب کا وقت ہوا، جمعہ شروع ہے. اب اس کو جب جب یہ بات یاد رہے گی کہ جمعہ کا دن آ گیا تو میرے حبیب میرے محبوب نے فرمایا تھا کہ جمعہ کے دن کثرت سے مجھ پر درود پڑھنا، تو ظاہر ہے کہ جس کے دل میں اہمیت ہوگی کہ حضور نے جو بات فرمائی ہے وہ بغیر کسی وجہ کے نہیں فرمائی. جو قدردان ہوگا وہ دل و جان سے محبت میں سرشار ہو کے آپ پر درود پڑھتا رہے گا جب جب موقع ملے گا، جب جب یاد آئے گی. اور اگر کوئی ناقدرہ ہوگا ذہن میں بات آئے گی بھی لیکن چلو سنی انسنی کر دے گا. تو یہ چیزیں ہیں ساری قدر سے تعلق رکھتی ہیں کہ دل و جان سے اگر ہمارے دل میں قدر آ جائے، سنتوں کی اہمیت آ جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آ جائے، تو پھر ایک ایک عمل ہم سنت کو محبت میں ڈوب کر انجام دیا کریں. اور اگر یہ چیزیں نہ ہوں، رسمی طور پر ہوں، تو پھر ممکن ہے کہ ہم کام بھی کر رہے ہوں لیکن دل میں وہ خلوص نہ ہو، وہ شوق نہ ہو، وہ جذبے نہ ہو، تو ہو سکتا ہے کہ سب کچھ کھوکھلا بھی ہو. تو زندگی بڑی محدود ہے، مختصر ہے، سمٹتی چلی جا رہی ہے. اپنے زاویہ نظر کو درست کر کے گھر کے ماحول کو، باہر کے ماحول کو، اور سب سے پہلے اپنی ذات کو. ہوتا ہے کہ انسان ہمیشہ دوسروں کے اندر عیب گیری کی نگاہیں ڈالتا ہے، دوسروں پر نکتہ چینی کی نگاہیں ڈالتا ہے، فلانا ایسا دھماکہ ایسا، فلانا دھماکے کے بارے میں قبر میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا. قبر میں آنکھ بند ہوتی جب پہنچیں گے تو ہمارے ساتھ ہمارے ہی اعمال ہوں گے، کیا کیا کر کے لائے ہو. اچھائی کر کے لے جائیں گے وارے کے نیارے ہیں، برائیاں کر کے لے گئے تو بیڑا غرق. یہ ہمیشہ فکر رہے کہ میرے ساتھ نہ تو یہ فلانے دھماکے جائیں گے جن کی مجھے فکر لگی رہتی ہے. کتنے ہی نمازی ہمارے ایسے ہیں جن کو یہ بیماری ہے، اپنی ذات کی طرف توجہ نہیں. آئے وقت وہ پھر مجھے چابی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امام صاحب یہ بولیں لوگ اس طرح کرتے ہیں، وہ بولیں لوگ اس طرح کرتے ہیں. ابھی کل پرسوں ہمارا ایک وہ کہنے لگا کہ آپ نماز کے وقت میں اعلان کیا کریں کہ لوگ ٹوپیاں اوڑھیں. یہ تھوپنے والی بات تو اللہ میاں نے بھی نہیں کہی، اللہ میاں نے بھی فرمایا کہ انلزمکموہا، ہم زبردستی اپنی رحمت تھوپ دیں، تھوپنے کا نہیں. اللہ پاک نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ان لوگوں کو آپ یعنی کفر والوں کو دعوت دیتے رہیں حکمت کے ساتھ، مصلحت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ انسان کسی پر عین وقت پر لٹھ مار دے، کسی کی عزت نفس مجروح کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل اور مجلس میں تو مسجد نبوی کے اندر دیہاتی آئے، سادہ دور تھا، تو ان کو نہیں معلوم تھا کہ مسجد کیا ہوتی ہے اور گھر کیا ہوتا ہے. آئے اور ایک سائڈ پہ کھڑے ہو کے اپنی دھوتی کھول کے پیشاب شروع کر دیا. صحابہ دوڑے روکنے کے لیے، حضور نے روک دیا، فرمایا رک جاؤ رک جاؤ، اس وقت تو پیشاب کرنا شروع ہو چکا ہے، بیچ میں رکے گا تو اس کو اذیت ہوگی، تکلیف پہنچے گی. تو وہ پیشاب کر چکا، پھر بلایا، پھر اس کو سمجھایا، بتایا کہ یہ خطے جو مساجد ہیں یہ عبادت گاہیں ہیں، یہاں پر گندگی نہیں کی جاتی، گندگی سے ان کو پاک رکھا جاتا ہے. اس کو اب ادب سکھا رہے ہیں بعد میں، اس وقت ٹوک دیتے شرمندگی الگ ہوتی، ذلت کا سامنا ہوتا، اور بیچ میں وہ پیشاب روک کے ادھر ادھر چلتے ممکن ہے کہ اور بھی زیادہ ادھر ادھر ٹپک جاتا. تو آپ نے تو ہمیں حکمت سکھائی ہے، مصلحت سکھائی ہے، طریقے سکھائے ہیں. تو سب سے پہلے اپنی ذات انسان ہمیشہ ملحوظ رکھے، نہ کہ دوسروں کو نشانہ بنانے کے لیے کہ فلانے کو یہ کہا جائے، دھماکے کو یہ کہا جائے، یا مثال کے طور پر انسان اپنے سے زیادہ دوسروں کی فکر میں لگ جائے. بے شک فکر ہونا یہ مومنانہ شان ہے، مومن ہمیشہ دوسرے کو اچھائی اور خیر کی اور بھلائی کی نصیحت کرتا ہے، لیکن ہمدردی اور خیرخواہی کے ساتھ، تذلیل کے لیے نہیں. تو یہ بھی ہونی چاہیے، اچھائی کی طرف، نیکی کی طرف پیار محبت سے اور سامنے والے کے مزاج سے اس کو لانا چاہیے. لیکن سب سے بنیادی چیز ہے کہ اپنی اصلاح سب سے بنیادی حیثیت رکھتی ہے. وہ جو کل پرسوں مجھے ٹوک رہے تھے کہ آپ نماز کے وقت میں اعلان کیا کریں، تو میں نے کہا موقع مناسب دیکھا جاتا ہے، اس وقت بتایا جاتا تھا. ڈرنا کیا، ڈرتے ہو؟ اس طرح تو اگر ہونے لگ جائے تو پھر آئے وقت ہر نماز میں ایک ہنگامہ کھڑا ہو. قسمت سے وہ خود جو مجھ سے بات کر رہے تھے کلین شیو تھے، اب اگر میں ان کو بول دیتا تم داڑھی رکھو، ایسے در وقت بے موقع بول دیتا، تو ظاہر ہے وہ مجھ پر برس پڑتے، لیکن میں نے مسئلے کے خلاف سمجھا کہ ظاہر ہے کہ ہر چیز کے ایک موقع اور محل ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار محبت بڑے سلیقے سے ایسے میٹھے انداز سے اپنے وجود اور اپنے اخلاق سے ایسی دعوت دی ہے کہ خود دیکھنے والا آپ کا گرویدہ ہو جایا کرتا تھا. دین اسلام نے تو بڑے تدریج دی ہے, آہستگی دی ہے, ٹھہراؤ دیا. اسلام جب آیا کتنی چیزیں رائج تھیں, شراب تھی, زنا تھے, گناہ تھے, چوری تھی, چکاریاں تھیں, عیوب خامیاں پھیلی ہوئی تھی معاشرے میں. اسلام آیا تو پہلے ہی وقت میں سب سے پہلے عقیدہ درست کیا, اور اس کے بعد جو خامیاں تھیں ان خامیوں کو دور کرنے شروع کیا. یہ ناجائز ہے, یہ حرام ہے, حرمت کے احکام آتے گئے. کافی وقت لگا, یہ نہیں کہ ایک ہی رات کے اندر دین اسلام کامل مکمل آ گیا کہ ایک دن پہلے نقشہ کچھ اگلے دن نقشہ کچھ. اس معاشرے کے لیے اس تبدیلی کو قبول کرنا بڑا مشکل ہو جاتا. آہستگی کے ساتھ 23 سال اس مرحلے کے اندر شروع میں صرف عقائد بنائے گئے, محنت ہوتی رہی, عقیدے صحیح ہو جائیں, شرک سے نکل جائیں. جب شرک کی دلدل سے نکل گئے پھر گناہوں سے بچایا گیا, یہ حرام ہے وہ حرام ہے, ہوتے ہوتے شراب کی حرمت آ گئی. اور جب مدینہ منورہ میں آ گئے امن و سکون ہو گیا, ٹھہراؤ ہو گیا, اور اب اطمینان ہو گیا. اب پھر عبادات آ رہی ہیں, روزے آ گئے, نماز تو ہجرت سے پہلے ہی کچھ وقت پہلے ہو گیا تھا اس کا حکم, اور اس کے بعد پھر روزے آ گئے, اور حج بالکل آپ کے جانے سے ایک دو سال پہلے آیا اس کی فرضیت. آہستگی کے ساتھ, آہستگی کے ساتھ کہ پہلے عادی ہو جائیں اس چیز کے, پھر دوسرا عمل, اس کے عادی ہو جائیں پھر تیسرا عمل, ٹھہراؤ کے ساتھ. ہم اور آپ بھی اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ کیا کیا خامیاں ہیں, کیا کیا خوبیاں ہیں. خوبیاں ہوں تو اللہ کا شکر ادا کیا جائے کہ یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ ایمانی صفات سے نوازا ہوا ہے. خامیاں ہوں تو ایک بات دیگر ہے, پہلی فرصت میں ہر خامی سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. جس طرح بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو یہ نہیں کہ ڈاکٹر اس کو ایک ساتھ ہی پورا کورس بنا کے اس کے منہ میں ٹھوس دے اور کہے کہ بس اگلے ہی دن ٹھیک ٹھاک ہونے چاہیے. وہ تدریج کے ساتھ علاج کرتا ہے, ایک ایک گولی, دو دو گولی, چار چار گولی, وقت لگتا ہے, ہوتے ہوتے مریض شفایاب ہو جاتا ہے. تو روحانی امراض بھی جو ہمارے اندر جڑیں پکڑے ہوئے ہیں اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے, اور اپنے عیوب کو آہستگی کے ساتھ ایک عیب سے دوسرے عیب سے, ایک خامی سے دوسری خامی سے, ہوتے 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 صاف ستھرا پاکیزہ بنانے کی ضرورت ہے. اور جو میں نے بتایا کہ دین اسلام کا جو نقشہ ہے کہ عبادات ہماری بنیاد ہے اور اچھے اخلاق اس کی تعمیر ہیں, اور اس میں ہر عبادت وہ ایک حسن و زینت پیش کرنے کا ایک ذریعہ ہے. تو پھر ہر عبادت کو اپنایا جائے تاکہ ہماری اسلامی تعمیر اور ہماری ایمانی بنیاد اور اس کی عمارت ایک شاندار محل کی صورت اختیار کر جائے. یہاں جتنی محنت کر جائیں گے آخرت میں ہماری اپنی ذات ہی کے لیے کام آئے گی. من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها. قرآن کریم میں اللہ پاک نے مختصر سا اصول بیان فرما دیا کہ جس کسی نے کوئی نیک عمل کیا اپنی ذات کے لیے کیا, جس کسی نے کوئی برائی کی اپنے لیے ہی کی. تو نیکیاں جمع کرتے جائیں, بنیاد مضبوط بناتے جائیں, اخلاق حسنہ کا پیکر بنتے بنتے ہر خوبی کو اپناتے اپنے آپ کو ایسا پاکیزہ زندگی میں ڈھال کر آخرت کی منزل کی طرف رواں دواں رہیں کہ ہمارے اس وجود سے کسی کو بھی کوئی نقصان نہ پہنچنے پائے. اور آخرت تک پہنچنا, منزل مقصود تک پہنچنا, درمیان میں کئی ایک مراحل آتے ہیں اور اس کے اندر نشیب و فراز کے معاملات ہوتے ہیں. وہ پیاری حدیث جو گزشتہ ایک دو جمعے پہلے میں نے سنائی تھی, یہی زاویہ نظر سے متعلق تھی کہ زاویہ نظر ہر ایک کا جدا گانا ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت صدیق اکبر, حضرت عمر فاروق, حضرت عثمان غنی اور حضرت, یہ تینوں حضرات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر تشریف لے گئے. تو حضرت فاطمۃ الزہرا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما خوش ہو گئے کہ ماشاءاللہ زہے نصیب کے اتنے بڑے بڑے مہمان ہمارے در دولت پر تشریف لائے. تو وہاں محفل گرم ہوئی, بڑے بڑے حضرات, کائنات کا خلاصہ اس مبارک گھر میں موجود. تو حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے وقت کے اوپر موجود گھر کے اندر دیکھا تو شہد موجود تھا. شہد کو ایک شیشے کے برتن میں پیالے میں ڈال کر اندر مہمانوں کے لیے بھیج دیا. اتوار کے دن چونکہ بہت سے ہمارے آنے والے احباب جمعے میں نہیں ہوتے, اس لیے اس کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں. بہت ہی زیادہ سبق کی باتیں ہیں اس کے اندر, اور کام کی باتیں ہیں, نصیحت کی باتیں ہیں. تو وہ جب شیشے کا پیالہ, کانچ کی ڈش اس زمانے کے حساب سے جو بنی ہوتی ہوگی بڑی صاف شفاف, اس میں شہد بھر کر حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اندر مہمانوں کے لیے جب بھیجا تو قسمت میں اس میں ایک بال گر گیا. شہد کے اندر ایک باریک سا بال, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں وہ شہد کا پیالہ پہنچا تو آپ کی نظر بال پر پڑی. آپ چاہتے تو بال اٹھا کر ایک طرف کرتے تھے, شہد نوش فرماتے, ساتھی نوش فرما لیتے اور بات چیت چلتی رہتی. آپ نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو اس خوبصورت شیشے کے کانچ کے بنے ہوئے برتن, اس میں شہد لیکن اس کے اندر ایک باریک بال. فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص اپنے اپنے سوچ و بچار کے لحاظ سے, اپنے اپنے مزاج کے لحاظ سے غور و خوض کرے اور اس کے اوپر تبصرہ پیش کرے. سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا معائنہ کیا اور ایک تجزیہ پیش کیا, کہا کہ یا رسول اللہ, مومن کا دل وہ اس کانچ کے برتن سے زیادہ چمکتا دمکتا ہے اور اس میں نور ایمان اس شہد سے زیادہ لذیذ ہے, لیکن اس نور ایمان کو مرتے دم تک سلامتی کے ساتھ لے جانا, محفوظ کرنا, اس کو بچانا بال سے بھی زیادہ باریک ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے وہ کیا گیا, آپ نے فرمایا کہ حکومت, بادشاہت یہ اس تشت سے زیادہ چمک دمک والی ہے, خوبصورت ہے, صاف شفاف ہے, اور حکمرانی, بادشاہت کرنا, کہا کہ شہد سے زیادہ لذیذ ہے, لیکن اس حکمرانی کے اندر عدل و انصاف کو قائم رکھنا, ظلم و ستم سے بچنا بال سے زیادہ باریک ہے. اپنے اپنے مزاج, اپنے اپنے ذوق. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی, آپ نے فرمایا کہ مہمان کا گھر پہ آنا اس تشت سے زیادہ چمکتا دمکتا ہے, اور مہمان کی مہمان نوازی, اس کی ضیافت اور اکرام اس شہد سے زیادہ لذیذ ہے, لیکن مہمان کو اس حالت میں لوٹانا کہ وہ راضی اور خوش ہو کر پلٹے بال سے زیادہ باریک ہے. تیسرے نمبر پر, چوتھے نمبر پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی باری آئی. علم کے دروازہ ہیں, علم کے پہاڑ ہیں, سب سے زیادہ علوم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے گئے, باب العلم ہے. ایک دن عشاء کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تشریح کرنے کے لیے بیٹھے, صرف حرف با کے اوپر بات چل رہی تھی کہ فجر کی اذان ہو گئی. ایسے علم کے پہاڑ آپ کے سامنے جب وہ تشت آیا, وہ کانچ کا پیالہ آیا, فرمایا کہ علم دین وہ اس پیالے سے زیادہ چمکتا دمکتا, اس سے زیادہ روشن, اور علم دین کا حصول اس شہد سے زیادہ لذیذ, لیکن فرمایا کہ اس علم کے اوپر عمل کرنا بال سے زیادہ باری. علم تو حاصل کر لینا آسان ہے, لیکن اس پورے علم کے مطابق عمل کرنا اور زندگی عمل کے اندر ڈھلی ہوئی, اور فرمایا کہ بال سے زیادہ باریک. حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گویا ہوئی, فرمانے لگی, عورت ذات کی عفت اور پاک دامنی, اس کی شرم و حیا, یہ اس تشت سے زیادہ چمکتا دمکتا ہے, اس پیالے سے زیادہ روشن اور خوبصورت ہے. عورت کے اندر عفت اور پاک دامنی اور فطری طور پر حیا, شرم, یہ اس تشت سے زیادہ چمک دمک رکھنے والا, اور عورت ذات کے وجود پر حجاب, اپنے آپ کو چھپانے کے لیے اوڑھنی, کوئی برقع, اور چہرے پر نقاب. فرمایا کہ عورت کے وجود پر حجاب, یعنی اپنے آپ کو چھپانے کی جو اوڑھنی ہے, کہا کہ اس شہد سے زیادہ لذیذ ہے, لیکن اس کے باوجود عورت کی نظر کسی غیر محرم پر نہ پڑے, کسی غیر محرم کی نظر عورت پر نہ پڑے, یہ بال سے بھی زیادہ باریک ہے. جتنا بھی ڈھک چھپ کے عورت نکلے گی, کہیں نہ کہیں اس کی غیر محرم پر نظر پڑ جائے گی, اور کہیں نہ کہیں غیر محرم کی نظر اس کے وجود پر پڑے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا ہوئے, آپ نے اپنے ذوق اور اپنے مزاج کے حساب سے تبصرہ پیش فرمایا, فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت وہ اس برتن سے زیادہ چمکتی دمکتی ہے, اس تشت سے زیادہ روشن اور جھلمل ہے, اور اللہ کی معرفت کا حصول وہ اس شہد سے زیادہ لذیذ ہے, اور پھر اللہ کی معرفت کو حاصل کر کے اس کے مطابق عمل کرنا, کہا کہ بال سے زیادہ باریک ہے. اللہ کی معرفت جب حاصل ہو جائے, پھر اس کی شایان شان عمل کرنا, کہا کہ یہ بندے کے بس کی بات نہیں. اسی لیے ساری رات عبادت کرنے کے باوجود بھی آپ فرمایا کرتے تھے, یا رب, ما عرفناک حق معرفتک, ما عبدناک حق عبادتک. اے اللہ, جیسا آپ کو پہچاننا چاہیے تھا پہچان نہیں پایا, جس طرح آپ کی عبادت کرنی چاہیے تھی عبادت نہیں کر پایا, حالانکہ قدم مبارک متورم ہو جایا کرتے تھے, ورم آ جاتا تھا, دن بھر بھی عبادت اور مشقت اور مجاہدے, اور رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اور رونا کس قدر کہ سینہ آپ کا گھٹ گھٹ کے ایسی آواز اس میں سے نکلتی تھی جیسے ہانڈی جوش مار رہی, اور رو رو کے زار و قطار آنسو بہا بہا کر بھی فرمایا کرتے تھے, ما عبدناک حق عبادتک, ربا آپ کی عبادت کی شایان شان عبادت نہ کر سکا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترس آیا, ایک دن کہنے لگی, یا رسول اللہ آپ کے لیے تو اللہ پاک نے فرمایا, انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر, اللہ پاک نے تو آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کیا ہوا ہے, پھر بھی آپ اپنے آپ کو اتنا کیوں تھکاتے ہیں, کیوں اتنا روتے ہیں؟ فرمایا, افلا اکون عبدا شکورا, جب میرے رب نے مجھ پر اتنی مہربانی کی ہے تو کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جب اس نے مجھ پر اتنی توجہ فرمائی, اتنے مجھ کو انعامات سے مالا مال فرمایا, تو کیا میں ٹھاٹ سے سوتا رہوں؟ ساری ساری رات اللہ کو منایا کرتے تھے, رویا کرتے تھے, گڑ گڑایا کرتے تھے, صرف اپنی ذات کے لیے نہیں پوری امت کے لیے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی معرفت اس تشت سے زیادہ چمکدار, اور اس معرفت کا حصول وہ اس شہد سے زیادہ لذیذ, لیکن معرفت کے مطابق عمل بال سے زیادہ باریک. اتنے حضرت جبریل امین تشریف لے آئے, فرمانے لگے کہ اللہ کے راستے میں جہاد اس تشت سے زیادہ چمک دمک رکھنے والا, اور اس جہاد کے لیے راہ خدا میں نکل جانا اور لڑائی کرنا, کفار سے قتال کرنا, دین کی سر بلندی کے لیے اپنے آپ کو میدان جنگ میں اتار دینا, جان کی بازی جان ہتھیلی پہ رکھ کر اتر جانا, شہد سے زیادہ لذیذ, لیکن اس عمل کو آخری دم تک جاری رکھنا بال سے زیادہ باریک. اللہ تعالی کی طرف سے ارشاد ہوا, جنت وہ اس تشت سے زیادہ روشن چمکدار جھل مل جھل مل, اور جنت کے اندر موجود جو نعمتیں ہیں وہ اس شہد سے زیادہ لذیذ ہیں, لیکن جنت تک پہنچنے کا جو راستہ ہے پل صراط وہ بال سے زیادہ باریک ہے. میرے محترم بزرگ اور دوستو, بحر غفلت یہ تیری ہستی نہیں, دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں, رہ گزر دنیا ہے یہ بستی نہیں, جائے عیش و عشرت و مستی نہیں, ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. اپنے آپ کو سنوار لیں گے, درست کر لیں گے, اپنے ہی ذات کا فائدہ ہوگا. اگر ایک انسان اپنے چہرے پر سنت کا نور سجاتا ہے تو یہ اس نے کسی مولانا کی نقالی نہیں کی, یہ مولوی ملا نہیں بنا, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل ہے کہ جس نے اپنے چہرے پر سنت کا نور سجایا ہو. اگر ایک انسان ٹوپی اوڑھتا ہے تو اس نے کسی مولوی کی نقل نہیں کی, اس نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کی ہے. اور اگر ایک انسان اپنے لباس میں ٹخنوں کو کھول کے رکھتا ہے تو اس نے کسی مولانا صاحب کی نقل نہیں کی, اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنایا ہے. اگر ایک انسان اپنا لباس اپنے وقت کے مذہبی علماء کے لباس کے مطابق بنا کے رکھتا ہے, اپنے قومی لباس کے اندر ہر علاقے کے اندر جو وہاں کے معزز اور محترم اور مقدس شخصیات ہیں, دیندار طبقہ ہے, جو ان کا لباس ہے وہی دین اسلام کا معیاری لباس تصور ہوتا ہے, تو اگر وہ اپنے لباس کو عیسائیوں کے لباس سے ہٹا کر مسلمانوں والا لباس پہنتا ہے تو اس نے کسی مولانا صاحب کی نقل نہیں کی, اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل کیا ہے. ہر علاقے کے اندر وہاں کے علماء وہ معیار ہیں, جو علماء کا اور صلحاء کا نیک بندوں کا جو لباس وہی وہاں کے عوام کا لباس. اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہمارا قومی لباس اتنا پیارا ہے, باپرتا بھی ہے, پروقار بھی ہے. تو اگر اس نیت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا سبق ہے اس لباس کو پہننے والا, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل کرنے والا, سر سے پاؤں تک ظاہری طور پر یا باطنی طور پر یا اپنی عملی زندگی کے اندر کوئی بھی طور طریقہ ہم اپنا رہے ہیں تو رب کعبہ کی قسم اپنی ہی ذات کا فائدہ کر رہے ہیں. یہ وجود جب قبر میں جائے گا تو یا تو جنت کے باغ میں لٹایا جائے گا یا قبر کے گڑے میں دھکیل دیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار, انسان کے لیے قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے بہترین باغ بن جاتی ہے. تو یہ جنت خود بخود نہیں بنتی, یہ اپنی اسی ساری زندگی کی محنت کا سرمایہ ہے جس کی وجہ سے وہ قبر جنت کا باغ بنتی ہے. کہ زندگی اچھی گزاری, سنت کے مطابق گزاری, سر سے پاؤں تک متبع سنت بن کر جیا, تو اللہ پاک اس مٹی کے گھڑے کو روحانی لحاظ سے, آخرت کے لحاظ سے عالم برزخ کے اندر جنت کا باغ بنا دیتے ہیں. اور فرمایا کہ اس کو لٹا کر ایسی میٹھی نیند سلایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ ایسے بے فکر ہو کہ سو جا، جس طرح پہلی رات کی دلہن سوتی ہے، کل روز محشر میں قیامت کے دن تجھ کو تیری محبوب شخصیت تجھ کو آ کر اٹھائے گی. تا حد نگاہ اس کو کشادہ کر دیا جاتا ہے، جنت کے دریچے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. خدا نہ کرے زندگی غفلت میں گزار کر گیا، یہود و نصارہ کے طور طریقے لے کر گیا، اور دھوکے بازیاں، بے ایمانیاں، فراڈ، دھوکے اور حرام خوریاں کر کے، حرام کاریاں کر کے گیا، تو اس کا زندگی کا پورا نتیجہ اس کے قبر کے گھڑے پر مرتب ہوتا ہے کہ حفرۃ من حفر النار، وہ دوزخ کا ایک گھڑا بن جاتا ہے. پھر حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب اس کو لٹا دیا جاتا ہے تو قبر آپس میں ملتی ہے، اور دو طرف کی دیواریں ملتے ملتے اس کو کستی ہیں، کستے کستے یہاں تک کستی ہیں کہ فرمایا کہ دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف اور بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف نکل جاتی ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے باقاعدہ اس طرح اشارہ کر کے دکھایا، انگلیوں کو انگلیوں میں ڈال کر فرمایا کہ جب زمین اس کو بھیجتی ہے تو مردے کی دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف اور بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف، اس طرح سے ہو جاتی. الامان والحفیظ. تو یہ قبر کا باغیچہ بننا یا جہنم کا گڑھا بننا، اس میں کسی دوسرے کی محنت کام نہیں آئے گی. ہماری اپنی ذاتی محنت جو ہم اسی دنیا کے شب و روز میں کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، طاعت کر رہے ہیں، صدقہ خیرات کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، امانت داری، دیانت داری، سچائی اور ایک ایک سنت کے مطابق ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، ہماری یہی محنت ہماری قبر کے گھڑے کو باغیچہ بنا رہی ہے. اور خدا نخواستہ گناہوں میں، غفلت میں، لاپرواہی میں، اللہ کی نافرمانیوں میں گزر رہی زندگی، تو یہی نافرمانیاں وبال کی شکل بنتے بنتے ہماری قبر کو جہنم کا گڑھا بنا رہی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، فہم دین عطا فرمائے، آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا غلام بنائے، اور اللہ تعالی اپنا محبوب بندہ بنا لے، اپنی رضا کاملہ نصیب فرمائے. ماریا اشعر، جواد صاحب اور اویس میاں کی والدہ ماجدہ، شہریار ہمارے جو شہری ہیں، ان کے سسر صاحب یہ بھی بیمار ہیں، اسی طرح ام سعود صاحبہ، یہ تمام کے تمام بیمار ہیں. اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفاء کلی عطا فرمائے. ندیم صاحب، اللہ پاک ان کو تمام پریشانیوں سے خلاصیاں نصیب فرمائے، خوشادگیاں، وسعتیں، راحتیں، خوشیاں عطا فرمائے. اسی طرح تنویر میاں کی والدہ ماجدہ کے لیے دعا کی درخواست ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت اللہ تعالیٰ ان کو صحت کلی عطا فرمائے، ان کے والد کی مغفرت کاملہ فرمائے. ہمارے بھی جو مرحومین دنیا سے گزر چکے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند سے بلند تر فرمائے. ہمیں اپنے والدین ماجدین کے لیے، اپنے آبا اور اجداد کے لیے اللہ تعالیٰ بہترین صدقہ جاریہ بنائے. ہمارا یہ جو اسکول ہے کلیانا اسکول، یہاں کے بہت پرانے بابا تھے شروع سے ہی، تایا عبد الخالق صاحب، کچھ عرصے سے کافی شدید بیمار چل رہے تھے، تو دو چار دن پہلے وہ بھی اللہ کو پیارے ہوئے. زندگی تو انسان گزارتا ہے، لیکن اللہ والوں سے عقیدت اور محبت، اللہ کرے کہ وہی ان کے لیے کام آ گئی ہو، نجات ہو گئی ہو. ایک دفعہ زندگی میں اپنی ایک عزیزہ ہیں، ان سے کہنے لگے کہ جب میرا انتقال ہو جائے، ابا حیات تھے، تو میرا جنازہ مولوی صاحب سے پڑھوانا، ابا کو مولوی صاحب کہا کرتے تھے، جب میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ مولوی صاحب سے پڑھوانا، اور مولوی صاحب سے کہنا مجھے غسل دے دیں، شاید کہ ان کے غسل اور کفن دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو ترس آ جائے اور میری مغفرت فرما دیں. زندگی انسان کی گزرتی ہے، لیکن دل میں اللہ والوں کی محبت کیسے ہوتی ہے کہ ایک آرزو ظاہر کی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مولوی صاحب سے جنازہ پڑھوا لینا، اور کہنا کہ آپ خود اپنے ہاتھوں سے مجھے غسل دے دیں، شاید کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما دے. میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ حضرات ایک دفعہ سورہ فاتحہ، تین دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے ہمارے تایا عبدالخالق صاحب کے لیے سال ثواب کر دیں. اللہ تعالیٰ ہماری ان دعاؤں کی برکت سے تایا عبدالخالق کو جنت میں اونچے مرتبے عطا فرما دے، اور بخشا بخشایا بنا دے، اور زندگی کی ان کی نیکیاں قبول فرما لے، ساری تقصیرات کو معاف فرما دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص تھا جو کفر کی حالت میں تھا، جا رہا تھا، نوجوان تھا، آخر وقت تھا، تو آپ نے اس کے پاس پہنچ کر فرمایا کہ کلمہ پڑھ لو، بچ جاؤ گے. تو باپ بھی موجود تھا، باپ کافر تھا، تو اس نے باپ کی طرف دیکھا، باپ نے اشارہ دے دیا کہ ہاں پڑھ لو. اس نے کلمہ توحید پڑھا اور روح پرواز کر گئی. آپ نے فرمایا کہ اس اللہ کا شکر ہے کہ جس کی وجہ سے اس نوجوان کی زندگی بچ گئی اور یہ جہنم کے بجائے جنت میں چلا گیا. تو اگر ہماری دعاؤں کی برکت سے اللہ کے کسی بندے کا بیڑا پار ہو جائے، اس کی مغفرت ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ اس کی برکت سے ہماری بھی مغفرت کے سامان ہو جائیں. تو ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، تین دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے سارے ثواب کر کے دعائے مغفرت فرمانی.